بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اتوار کو بہت سارے ساتھی عصر سے بیٹھے ہوتے ہیں، عصر میں بھی بیان، پھر مغرب کے بعد بھی یہی رہتے ہیں، گھر تو جائیں گے نہیں، بیوی مارتی ہے، صحیح ہے جی، افطار وہاں کیا، چائے یہاں پینے آیا ہے، تو اس لیے جو ہے اتوار کو بس 10 سے 15 منٹ کا بیان کرتا ہوں تاکہ آنے والوں کو مشقت نہ ہو۔ لیکن کافی دنوں سے وہ واقعہ صحابیوں کا رہ گیا ہے جو 11ویں پارے کا 3 صحابیوں کا ذکر ہے، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جنگ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے، تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت طویل روایت ہے، بخاری شریف کے اندر بھی یہ تذکرہ ہے، تو انہی کی زبانی ان کے حالات سنتے ہیں کہ جب جنگ تبوک میں نہیں گئے اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے، اور پھر ان کی توبہ، اور پھر ان کے اوپر جو حالات آئے، وہ سارے کے سارے انہی کی زبانی سنتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کتاب کا نام ہے معرف القرآن۔ فرماتے ہیں صحیحین بخاری و مسلم اور اکثر کتب احادیث میں اس واقعے کے متعلق حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث لکھی گئی ہے جو بہت سے فوائد اور مسائل اور حقائق پر مشتمل ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس کا پورا ترجمہ یہاں نقل کر دیا جائے۔ ان 3 بزرگوں میں سے ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے اپنے واقعے کی تفصیل اس طرح بتلائی ہے۔ یہ صحابہ کا اخلاص تھا کہ اگر ان کو ڈانٹ بھی پیٹی ہے نا، تو انہوں نے امت تک وہ ڈانٹ پہنچائی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے گھر کے معاملات کہ اللہ کے نبی نے مجھے اس بات پہ تنبیہ فرمائی، مجھے اس بات پہ تنبیہ فرمائی، اخلاص ہے، کیوں امت کو اس سے سبق پہنچنا تھا۔ تو اسی طرح حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا اخلاص، قرآن پاک میں ان تینوں کا ذکر آیا ہے، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے ان سے تعلقات کو ختم کر دیا اللہ کے حکم پر، تو ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی، زمین تو زمین، وضاقت علیہم انفسہم، ان پر ان کی اپنی جانیں تنگ ہو گئیں، جینا دوبر ہو گیا کہ اللہ کے نبی ناراض ہیں، اور اس ناراضگی کی حالت میں اگر اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے یا میں رخصت ہو گیا تو کیا ہوگا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ خود اپنے حالات کو بیان فرما رہے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی ان سب میں بجز غزوہ تبوک کے آپ کے ساتھ شریک رہا، البتہ غزوہ بدر کا واقعہ چونکہ اچانک پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اس میں شریک ہونے کا حکم بھی نہیں دیا تھا، اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی عتاب بھی نہیں فرمایا تھا، اس میں بھی شریک نہ ہو سکا تھا، اور میں لیلۃ العقبہ کی بیعت میں بھی حاضر تھا۔ لیلۃ العقبہ وہ رات جو مدینے کے انصار صحابہ جب حج کرنے کے لیے پہنچے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ان 72 لوگوں نے عقبہ گھاٹی کے اندر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی اور اللہ کے نبی کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اس کو لیلۃ العقبہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ رات، اس رات کی بیعت، اس رات کی شرکت مجھے بدر کی شرکت سے زیادہ افضل معلوم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اور لیلۃ العقبہ کی بیعت میں بھی حاضر تھا جس میں ہم نے اسلام کی حمایت و حفاظت کا معاہدہ کیا تھا، اور مجھے یہ بیعت عقبہ کی حاضری غزوہ بدر کی حاضری سے بھی زیادہ محبوب ہے، اگرچہ غزوہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے، اور میرا واقعہ غزوہ تبوک میں غیر حاضری کا یہ ہے کہ میں کسی وقت بھی اس وقت سے زیادہ خوشحال اور مالدار نہ تھا، بخدا میرے پاس کبھی اس سے پہلے 2 سواریاں جمع نہیں ہوئی تھیں جو اس وقت موجود تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ اور غزوات کے معاملے میں یہ تھی کہ مدینے سے نکلنے کے وقت اپنے ارادے کے اخفاء کے لیے ایسا کرتے تھے کہ جس سن میں جا کر جہاد کرنا ہوتا مدینے سے اس کے خلاف سن کو نکلتے تھے، تاکہ منافقین مخبری کر کے فریق مقابل کو آگاہ نہ کر دیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ جنگ میں اس طرح کا خداع یعنی دھوکہ جائز ہے. یہاں تک کہ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا. یہ جہاد کئی وجہ سے ممتاز تھا. آپ نے سخت گرمی اور تنگ دستی کی حالت میں اس جہاد کا قصد فرمایا اور سفر بھی بڑی دور کا تھا. مقابلے پر دشمن کی قوت اور تعداد بہت زیادہ تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاد کا کھل کر اعلان کر دیا تاکہ مسلمان اس جہاد کے لیے پوری تیاری کر سکیں. اس جہاد میں شریک ہونے والوں کی تعداد صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 10,000 سے زائد تھی. اور حاکم کی روایت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ ہم اس جہاد میں رسول اللہ کے ساتھ نکلے تو ہماری تعداد 30,000 سے زائد تھی. اور اس جہاد میں نکلنے والوں کی کوئی فہرست نہیں لکھی گئی تھی. اس لیے جو لوگ جہاد میں جانا نہیں چاہتے تھے ان کو یہ موقع مل گیا کہ ہم نہیں گئے تو کسی کو خبر بھی نہ ہوگی. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس جہاد کے لیے نکلے تو وہ وقت تھا کھجوروں کے پکنے کا. باغات والے ان میں مشغول تھے. اسی حالت میں رسول اللہ اور عام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی اور جمعرات کے روز آپ نے اس سفر کا آغاز کیا. اور سفر کے لیے حضور کو جمعرات کا دن پسند تھا، خواہ سفر جہاد کا ہو یا کسی دوسرے مقصد کا. میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا. میں دل میں کہتا کہ میں جہاد پر قادر ہوں، مجھے نکلنا چاہیے، مگر یوں ہی امروز و فردا میں ارادہ کرتا رہا، ٹلتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے. پھر بھی میرے دل میں یہ آتا رہا کہ میں بھی روانہ ہو جاؤں اور کہیں راستے میں مل جاؤں، اور کاش کہ میں ایسا کر لیتا، مگر یہ کام افسوس ہے کہ نہ ہو سکا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں مدینے میں کہیں جاتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینے میں یا تو وہ لوگ نظر پڑتے تھے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، یا پھر ایسے معذور جو قطعاً سفر کے قابل نہ تھے. دوسری طرف پورے راستے میں رسول اللہ کو میرا خیال کہیں نہیں آیا. یہاں تک کہ تبوک پہنچ گئے، اس وقت آپ نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کہاں ہے؟ بنو سلمہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، ان کو جہاد سے ان کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے نے روک دیا ہے. حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا، تم نے یہ بہت بری بات کہی ہے. یا رسول اللہ، بخدا میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یہ سن کر رسول اللہ خاموش ہو گئے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ رسول اللہ واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی، اور قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھبرا کر لیتا اور ایسی باتیں پیش کر دیتا جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی سے نکل جاتا، اور اس کے لیے اپنے اہل اور دوستوں سے بھی مدد لے لیتا. میرے دل میں یہ خیالات و وساوس گھومتے رہے، یہاں تک کہ جب یہ خبر ملی کہ حضور تشریف لے آئے ہیں تو خیالات فاسدہ میرے دل سے مٹ گئے، اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ کی ناراضی سے کسی ایسی بنیاد پر نہیں نکل سکتا جس میں جھوٹ ہو. اس لیے میں نے بالکل سچ بولنے کا عزم کر لیا کہ مجھے صرف سچ ہی نجات دلا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو حسب عادت چاش کے وقت، یعنی صبح کو آفتاب کچھ بلند ہونے کے وقت مدینے میں داخل ہوئے، اور عادت شریفہ یہی تھی کہ سفر سے واپسی کا عموماً یہی وقت ہوا کرتا تھا. اور عادت یہ تھی کہ پہلے مجلس میں تشریف لے جاتے، پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، دو رکعتیں پڑھتے، پھر حضرت فاطمہ کے پاس جاتے، اس کے بعد ازواج مطہرات سے ملتے تھے. اسی عادت کے مطابق آپ اول مسجد میں تشریف لے گئے، دو رکعت ادا کی، پھر مسجد میں بیٹھ گئے. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقین، جن کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی، خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹے حضور پیش کر کے اس پر جھوٹی قسمیں کھانے لگے. رسول اللہ نے ان کے ظاہری قول و قرار اور قسموں کو قبول کر لیا اور ان کو بیعت کر لیا، ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی اور ان کے باطنی حالات کو اللہ کے سپرد کر دیا. اسی حال میں بھی حاضر خدمت ہو گیا اور چلتے چلتے سامنے جا کر بیٹھ گیا. جب میں نے سلام کیا تو رسول اللہ نے ایسا تبسم فرمایا جیسے ناراض آدمی کبھی کیا کرتا ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر لیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھ سے چہرے انور کیوں پھیرتے ہیں؟ خدا کی قسم میرے نفاق نہیں کیا، نہ دین کے معاملے میں کسی شک و شبے میں مبتلا ہوں، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی. آپ نے فرمایا، پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خرید لی تھی؟ میں نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھا ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضی سے بچ جاتا. کیونکہ مجھے جدال اور بات بنانے میں بڑی مہارت حاصل ہے، لیکن قسم اللہ کی کہ میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نے آپ سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ وقتی طور پر راضی ہو جائیں تو کچھ دور نہیں کہ اللہ تعالی حقیقت حال آپ پر کھول کر مجھ سے ناراض کر دیں گے، اور اگر میں نے سچی بات بتلا دی جس سے بالفعل آپ مجھ پر ناراض ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی مجھے معاف فرما دیں گے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں کسی وقت بھی مالی اور جسمانی طور پر اتنا قوی اور پیسے والا نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے تو سچ بولا ہے، پھر فرمایا کہ اچھا جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالی تمہارے متعلق کوئی فیصلہ فرما دیں۔ میں یہاں سے اٹھ کر چلا تو بنی سلمہ کے چند آدمی میرے پیچھے لگے اور کہنے لگے کہ اس سے پہلے تو ہمارے علم میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تم نے کیا بے وقوفی کی، اس وقت کوئی عذر پیش کر دیتے جیسا دوسرے متخلفین نے پیش کیا اور تمہارے گناہ کی معافی کے لیے رسول اللہ کا استغفار کرنا کافی ہو جاتا۔ بخدا یہ لوگ مجھے بار بار ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں لوٹ جاؤں اور پھر جا کر عرض کروں کہ میں نے جو بات پہلے کہی تھی وہ غلط تھی، میرا عذر صحیح موجود تھا، مگر پھر میں نے دل میں کہا کہ میں ایک گناہ کے دو گناہ نہ بناؤں، ایک گناہ تو تخلف کا سرزد ہو چکا ہے، دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کا کر گزروں۔ پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ متخلفین میں کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے جس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہو؟ ان لوگوں نے بتلایا کہ دو آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اقرار جرم کر لیا، اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں دیا گیا ہے کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ میں نے پوچھا کہ وہ دو کون ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ ایک مرارہ بن ربیع اور دوسرے ہلال ابن امیہ ہیں۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ ان سے پہلے یعنی مرارہ کے تخلف کا تو سبب یہ ہوا کہ ان کا ایک باغ تھا جس کا پھل اس وقت پک رہا تھا، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے اس سے پہلے بہت سے غزوات میں حصہ لیا ہے، اگر اس سال جہاد میں نہ جاؤ تو کیا جرم ہے؟ اس کے بعد جب انہیں اپنے گناہ پر تنبہ ہوا تو انہوں نے اللہ سے عہد کر لیا کہ یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اور دوسرے بزرگ حضرت ہلال ابن امیہ کا یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اہل و عیال عرصے سے متفرق تھے، اس موقع پر سب جمع ہو گئے تو یہ خیال کیا کہ اس سال میں جہاد میں نہ جاؤں اپنے اہل و عیال میں بسر کروں۔ ان کو بھی جب اپنے گناہ کا خیال آیا تو انہوں نے عہد کیا کہ اب میں اپنے اہل و عیال سے علیحدگی اختیار کر لوں گا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ان لوگوں نے ایسے دو بزرگوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے تھے، تو میں نے کہا کہ بس میرے لیے انہی دو بزرگوں کا عمل قابل تقلید ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلا گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہم تینوں کے ساتھ سلام کلام کرنے سے منع فرما دیا۔ اس وقت ہم تو سب مسلمانوں سے بدستور محبت کرتے تھے، مگر ان سب کا رخ ہم سے پھر گیا تھا۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے تو کوئی ہم سے کلام نہ کرتا، نہ سلام کرتا، نہ سلام کا جواب دیتا۔ مسند عبد الرزاق میں ہے کہ اس وقت ہماری دنیا بالکل بدل گئی، ایسا معلوم ہونے لگا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے، نہ ہمارے باغ اور مکان وہ ہیں جو پہلے تھے، سب اجنبی نظر آنے لگے۔ مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے کی نماز نہ پڑھائیں گے، یا خدا نہ خواستہ اس عرصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی تو میں عمر بھر اسی طرح سب لوگوں میں ذلیل و خوار پھرتا رہوں گا، اس کی وجہ سے میرے لیے ساری زمین بیگانہ ویرانہ ہو نظر آنے لگی۔ اسی حال میں ہم پر 50 راتیں گزر گئیں۔ اس زمانے میں میرے دونوں ساتھی مرارہ اور ہلال تو شکستہ دل ہو کر گھر میں بیٹھ رہے اور رات دن روتے تھے، لیکن میں جوان آدمی تھا، باہر نکلتا چلتا پھرتا تھا اور نماز میں سب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں پھرتا تھا، مگر نہ کوئی مجھ سے کلام کرتا نہ میرے سلام کا جواب دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نماز کے بعد حاضر ہوتا اور سلام کرتا تو یہ دیکھا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبے مبارک کو جواب سلام کے لیے حرکت ہوئی یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریبی نماز پڑھتا تو نظر چرا کر آپ کی طرف دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آپ میری طرف دیکھتے ہیں، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو رخ پھیر لیتے ہیں۔ جب لوگوں کی یہ بے وفائی دراز ہوئی تو ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی قتادہ کے پاس گیا جو میرے سب سے زیادہ دوست تھے، میں ان کے باغ میں دیوار پھاند کر داخل ہوا اور ان کو سلام کیا، خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے پوچھا کہ اے قتادہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں؟ اس پر بھی قتادہ نے سکوت کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں نے بار بار یہ سوال دہرایا تو تیسری یا چوتھی مرتبہ میں انہوں نے صرف اتنا کہا، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول۔ میں رو پڑا اور اسی طرح دیوان پھاڑ کر باغ سے باہر آ گیا۔ اسی زمانے میں ایک روز میں مدینے کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک ملک شام کا ایک نبتی شخص جو غلہ فروخت کرنے کے لیے شام سے مدینے میں آیا تھا، اس کو دیکھا کہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا سکتا ہے. لوگوں نے مجھے دیکھ کر میری طرف اشارہ کیا. وہ آدمی میرے پاس آ گیا اور مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا جو ایک ریشمی رومال پر لکھا ہوا تھا, جس کا مضمون یہ تھا: اما بعد, مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے بے وفائی کی اور آپ کو دور کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کی جگہ میں نہیں رکھا ہے. تم اگر ہمارے یہاں آنا پسند کرو تو آ جاؤ, ہم تمہاری مدد کریں گے. میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا, یہ ایک اور میرا امتحان اور آزمائش آئی کہ اہل کفر کو مجھ سے اس کی توا اور توقع ہو گئی کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں. میں یہ خط لے کر آگے بڑھا, ایک دکان پر تنور لگا ہوا تھا, اس میں جھونک دیا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب 50 میں سے 40 راتیں گزر چکی تھیں تو اچانک دیکھا کہ رسول اللہ کے قاصد خزیمہ بن ثابت میرے پاس آ رہے ہیں. آ کر یہ کہا کہ رسول اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو. میں نے پوچھا, کیا طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ انہوں نے بتلایا کہ نہیں, عملاً اس سے الگ رہو, قریب نہ جاؤ. اسی طرح کا حکم میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا. میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکی چلی جاؤ اور وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ فرما دے. ہلال ابن عبیہ کی اہلیہ خولہ بنت عاصم یہ حکم سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہلال ابن عبیہ ایک بوڑھے ضعیف آدمی ہے اور کوئی ان کا خادم نہیں. ابن ابی شیبہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ ضعیف البصر بھی ہیں, کیا آپ یہ پسند نہیں فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ فرمایا کہ خدمت کرنے کی ممانعت نہیں, البتہ وہ تمہارے پاس نہ جائیں. انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ایسے ہو گئے کہ ان میں کوئی حرکت ہی نہیں, اور واللہ ان پر تو مسلسل گریہ تاری ہے, رات دن روتے رہتے ہیں. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مجھے بھی میرے بعض متعلقین نے مشورہ دیا کہ تم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی کو ساتھ رکھنے کی اجازت لے لو, جیسا کہ آپ نے ہلال کو اجازت دے دی ہے. میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا. معلوم نہیں رسول اللہ کیا جواب دیں. اس کے علاوہ میں جوان آدمی ہوں, بیوی کو ساتھ رکھنا احتیاط کے خلاف ہے. چنانچہ اسی حال پر میں نے 10 راتیں اور گزاری, یہاں تک کہ 50 راتیں مکمل ہو گئی. مسند عبد الرزاق کی روایت میں ہے کہ اس وقت ہماری توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تہائی رات گزرنے کے وقت نازل ہوئی. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت حاضر تھیں, انہوں نے عرض کیا, اجازت ہو تو کعب بن مالک کو اسی وقت اس کی خبر کر دی جائے. آپ نے فرمایا کہ ایسا ہوا تو ابھی لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا, رات کی نیند مشکل ہو جائے گی. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 50ویں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا, اور حالت وہ تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے کہ مجھ پر میری جان اور زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو چکی تھی. اچانک میں نے سلہ پہاڑ کے اوپر سے کسی چلانے والے کی آواز سنی جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا, کعب بن مالک بشارت ہو. محمد بن عمر کی روایت میں کہ یہ بلند آواز سے کہنے والے ابو بکر تھے, جنہوں نے جبل سلا پر چڑھ کر یہ آواز دی کہ اللہ تعالیٰ نے کعب کی توبہ قبول فرما لی, بشارت ہو. اور عقبہ کی روایت میں ہے کہ یہ خوشخبری حضرت کعب کو سنانے کے لیے 2 آدمی دوڑے, ان میں سے ایک آگے بڑھ گیا تو جو پیچھے رہ گیا تھا اس نے یہ کیا کہ سلا پہاڑ پر چڑھ کر آواز دے دی. اور کہا جاتا ہے کہ یہ دوڑنے والے 2 بزرگ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ آواز سن کر میں سجدے میں گر گیا اور انتہائی فرحت سے رونے لگا, اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اب کشادگی آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کو ہماری توبہ کے قبول ہونے کی خبر دی تھی. اب سب طرف سے لوگ ہم تینوں کو مبارکباد دینے کے لیے دوڑ پڑے. بعض لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے, مگر پہاڑ سے آواز دینے والے کی آواز سب سے پہلے پہنچ چکی تھی. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضری کے لیے نکلا تو لوگ جوق در جوق مجھے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے. کہا فرماتے کہ میں مسجد نبی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, آپ کے گرد صحابہ کرام کا مجمع ہے. مجھے دیکھ کر سب سے پہلے طلحہ بن عبیداللہ کھڑے ہو کر میری طرف لپکے اور مجھ سے مصافحہ کر کے قبول توبہ پر مبارکباد دی. طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولتا. جب میں نے رسول اللہ کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ کعب بشارت ہو, تمہیں ایسے مبارک دن کی جو تمہاری عمر میں پیدائش سے لے کر آج تک سب سے زیادہ بہتر دن ہے. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ حکم آپ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تم نے سچ بولا تھا, اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچائی کو ظاہر فرما دیا. جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو عرض کیا, یا رسول اللہ, میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنے سب مال و متاع سے نکل جاؤں, کہ سب کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. آپ نے فرمایا, نہیں, کچھ مال اپنی ضرورت کے لیے رہنے دو, یہ بہتر ہے. میں نے عرض کیا کہ اچھا, آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے اس سے بھی انکار فرما دیا. میں نے پھر ایک تہائی مال کی اجازت مانگی تو آپ نے اس کو قبول فرما لیا. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے, اس لیے میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی سچ کے سوا کوئی کوئی کلمہ نہیں بولوں گا. پھر فرمایا کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولنے کا عہد کیا تھا الحمدللہ کہ آج تک کوئی کلمہ جھوٹ کا میری زبان پر نہیں آیا, اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے. کہا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی کہ میں نے رسول اللہ کے سامنے سچ بولا, جھوٹ سے پرہیز کیا, کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاکت میں پڑ جاتا جس طرح دوسرے جھوٹے قسمیں کھانے والے ہلاکت میں پڑ گئے. صدق اللہ العظیم. باقی یار زندہ, صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. آج میں نے کہا تھا مختصر عرض کروں گا, لوگ عصر سے کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. يا الله ہم کو بھی سچ بولنے کا عادی بنا دے, يا الله ہمیں بھی سچا بنا دے, يا الله ہمیں بھی سچا بنا دے, يا الله ہماری زندگی میں بھی سچ آ جائے, يا الله ایک سچا پکا مسلمان بنا دے میرے, يا الله پکا سچا مسلمان بنا دے, يا الله جھوٹ سے بچا لے میرے اللہ, یا اللہ جھوٹ سے دھوکے سے فریب سے بچا لے میرے, یا اللہ پورے عالم اسلام پر رحم فرما دے, یا اللہ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں پر رحم فرما دے, چھوٹے چھوٹے بچے یا اللہ یتیم ہو گئے, یا اللہ ان کو کھانے کا کون پوچھے گا, پینے کا کون پوچھے گا, کہاں لیٹیں گے, کہاں بیٹھیں گے, کہاں سوئیں گے, یا اللہ رحم فرما دے میرے اللہ, رحم فرما دے میرے اللہ, یا اللہ اسرائیل, یا اللہ اسرائیل کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے میرے اللہ, اپنی قدرت کا اظہار فرما دے میرے اللہ, یا اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما دے میرے اللہ, یا اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما دیجیے میرے اللہ, یا اللہ, یا اللہ مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے لیکن یا اللہ ٹیکنالوجی کا رب ہے میرے اللہ, یا اللہ ہم ان کو یا اللہ ان کے مقابلے میں آپ کو لے اگر آتے ہیں میرے اللہ, آپ یا اللہ ایک ایک کو چل چل کے دباؤ برباد فرما دے, یا اللہ چل چل کے دباؤ برباد فرما دے, یا اللہ جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اللہ ان کو بھی دباؤ برباد فرما دے, یا اللہ مسلمانوں کو غیرت اسلامی پیدا فرما دے, یا اللہ مسلمانوں کے اندر غیرت اسلامی پیدا فرما دے میرے, یا اللہ مسلمانوں کے اللہ عقل سلیم عطا فرما, یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, کیا ان کی سحری ہوگی, کیا ان کا افطار ہوگا میرے اللہ, یا اللہ ہر طرف سے بمباری, یا اللہ گولیاں, یا اللہ توپوں کے گولے جہازوں سے بمباری, یا اللہ کیسے ایمان کے ساتھ یا اللہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں میرے اللہ, ان کو استقامت عطا فرما اور ان کی خوب مدد فرما, خوب خوب مدد فرما میرے ربا, خوب خوب مدد فرما دے میرے ربا, عافیت عطا فرما دے, یا اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما لے, ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی شامل فرما لے میرے اللہ, یا اللہ, یا اللہ ہم مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں آپ کے لیے میرے اللہ, یا اللہ اس قابل تو نہیں ہے لیکن یا اللہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں میرے اللہ, ان سے بہت محبت کرتے ہیں, یا اللہ ہمارے اندر بھی جذبہ جہاد کو یا اللہ زندہ فرما, یا اللہ جذب جہاد کو زندہ فرما, یا اللہ جذب جہاد کو زندہ فرما, یا اللہ رحم فرما دے, یا اللہ رحم فرما دے, یا اللہ رحم فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد, یا اللہ جی شہادت کی موت دینا, یا اللہ بستر کی, یا اللہ اسپتالوں کی, ڈاکٹروں کی, نرسوں کی, لاویروں کے ہاتھ سے موت سے بچا لینا میرے اللہ, یا اللہ جی ہر بری بیماری سے بچا لینا میرے اللہ, چلتے ہاتھ پاؤں کے ساتھ ایمان اعمال اعضاء کی سلامتی کے ساتھ, یا اللہ تجھ سے شہادت کی موت کی بھیک مانگتا ہوں میرے اللہ, یا اللہ شہادت کی موت ہی دینا میرے اللہ, قبولیت والی شہادت کی موت دینا میرے اللہ, یا اللہ دنیا تو چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے میرے اللہ, یا اللہ ایسی موت دینا جس موت سے آپ راضی ہو میرے اللہ, راضی ہو کر اپنے پاس بلانا, اے اللہ, اے اللہ شہادت کی موت کی بھیک عطا فرما دے, شہادت کی موت کی بھیک عطا فرما دے, اے اللہ شہادت کی موت کی بھیک عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.